بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 9 مئی 1908 قبل نماز ظہر. طاعون اور حیضہ وغیرہ وباؤں کا ذکر تھا. فرمایا بدقسمت ہے وہ انسان کہ ان بلاؤں سے بچنے کے واسطے سائنس طبی یا ڈاکٹروں وغیرہ کی طرف توجہ کر کے سامان تلاش کرتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ جو خدا تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے. اور کون ہے جو بجز خدا تعالیٰ کے نافع سے پناہ دے سکتا ہو؟ اصل میں یہ لوگ جو فلسفی تباہ یا سائنس کے دلدادہ ہیں، ایسی مشکلات کے وقت ایک قسم کی تسلی اور اطمینان پانے کے واسطے بعض دلائل تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان وباؤں کے اصل بواعث اور اغراض سے معروف رہ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے پھر بھی غافل ہی رہتے ہیں. ہماری جماعت کے ڈاکٹروں سے میں چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں اپنے علوم کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ خدا کا خانہ بھی خالی رکھیں اور قطعی فیصلے اور یقینی رائے کے اظہار نہ کر دیا کریں، کیونکہ اکثر ایسا تجربے میں آیا ہے کہ بعض ایسے مریض جن کی آنکھ میں ڈاکٹروں نے متفقہ طور سے قطعی اور یقینی حکم بہت کا لگا دیا ہوتا ہے، ان کے واسطے کوئی خدا کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگوں کے نسبت جو کہ اچھے بھلے اور بظاہر ڈاکٹروں کے نزدیک ان کی موت کے کوئی آسان نظر نہیں آتے، خدا قبل از وقت ان کی موت کی نسبت کسی مومن کو اطلاع کر دیتا ہے. اب اگرچہ ڈاکٹروں کے نزدیک اس کا خاتمہ نہیں، مگر خدا کے نزدیک اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور چنانچہ ایسے ہی ظہور میں آ جاتا ہے. علم طب یونانیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مگر مسلمان چونکہ معاہد اور خدا پرست قوم تھی، انہوں نے اسی واسطے اپنے نسخوں پر ہو شافی لکھنا شروع کر دیا. ہم نے اطباء کے حالات پڑھے ہیں، علاج الامراض میں مشکل ہم تشخیص کو لکھا ہے، پر جو شخص تشخیص مرض میں غلطی کرے گا وہ علاج میں بھی غلطی کرے گا، کیونکہ بعض امراض ایسے ادق اور باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بس مسلمان اطباء نے ایسی دقتوں کے واسطے لکھا ہے کہ دعاؤں سے کام لے. مریض سے سچی ہمدردی اور اخلاص کی وجہ سے اگر انسان پوری توجہ اور درد دل سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر مرض کی اصلیت کھول دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غیب مخفی نہیں. اور یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سے الگ ہو کر صرف اپنے علم اور تجربے کی بنا پر جتنا بڑا دعویٰ کرے گا اتنی ہی بڑی شکست کھائے گا. مسلمانوں کی توحید، مسلمانوں کو توحید کا فخر ہے. توحید سے مراد صرف زبانی توحید کے اقرار نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ عملی رنگ میں حقیقتاً اپنے کاروبار میں صبر کا ثبوت دے دو کہ واقعی تم معاہد ہو اور توحید ہی تمہارا شیوا ہے. مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہر ایک امر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس واسطے مسلمان خوشی کے وقت الحمدللہ اور غمی اور ماتم کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس کا ہر کام میں مرجع صرف خدا ہی ہے. جو لوگ خدا تعالیٰ سے الگ ہو کر زندگی کا کوئی یاد اٹھانا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کی زندگی بہت ہی تلخ ہے، کیونکہ حقیقی تسلی اور اطمینان بجز خدا میں معاف ہونے اور خدا کو ہی ہر کام کا مرجع ہونے کے حاصل ہو سکتا ہی نہیں. ایسے لوگوں کی زندگی تو بہائم کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ تسلی یافتہ نہیں ہو سکتے. حقیقی راحت اور تسلی انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو خدا سے الگ نہیں ہوتے اور خدا تعالیٰ سے ہر وقت دیری دل میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. مذہب کی صداقت اس میں ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کسی حالت میں بھی الگ نہ ہو. وہ مذہب ہی کیا ہے اور زندگی کیسی ہے کہ تمام عمر گزر جائے مگر خدا تعالیٰ کا نام درمیان کبھی بھی نہ آوے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے نقائص صرف بے قیدی اور آزادی کی وجہ سے ہیں، اور یہ بے قیدی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوق کا بہت بڑا حصہ اس طرز زندگی کو پسند کرتا ہے. آج یہ کتاب ہم نے دیکھی ہے جس میں بدھ کی زندگی کے حالات لکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہیں تھا، اور کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہی ہے، آئندہ کچھ نہیں. ایسے بے قید اور آزاد عقائد ہی ہیں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ایک بڑا چار یا ایک بڑا تین حصہ بدھ عقائد کا پابند ہے، یہ عقائد کو پسند کرتا ہے. مذہب کا دائرہ جتنا تنگ ہوگا اتنے ہی اس میں داخل ہونے والے لوگ بھی کم ہوں گے، اور اتنی نسبت پاکیزگی اور طہارت اس میں موجود ہوگی. اسلام میں شرائط پابندی ہر دو عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کی ہے. پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے، مردوں کو بھی ویسے ہی تاکیدی حکم ہے. غزے بصر کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام کے امتیاز، خدا تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عادات، رسوم اور رسم و رواج کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسی پابندیاں ہیں جن سے اسلام کا دروازہ نہایت ہی تنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا. عیسائی، باز و ہرجے خائی کن، اور ان کا مذہب بھی ایک بے قید مذہب ہے. اور مسلمانوں میں بھی آج کل ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اسلام میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ سب امور اسی بے قیدی اور آزادی کے خواہش مندوں کو سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ بے قیدی اور پاکیزگی تو نور و ظلمت کی طرح آپس میں دشمن ہیں. لاہور میں بھی تباہی میں قبول حق کی استعداد تو معلوم ہوتی ہے، مگر بے قیدی اور آزادی ان کے راستے میں سخت روک ہے. لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم مسلمان ہوئی اور انہوں نے آپ کے خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نماز معاف کر دی جاوے، مگر آپ نے ان کو یہی فرمایا کہ دیکھو جس مذہب میں خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں وہ مذہب ہی کچھ نہیں. جب دنیا کی حالت کے اس آزاد اور بے قید حصے پر نظر ڈالی جاتی ہے تو دل پر ایک قسم کا زلزلہ اور لرزہ وارد ہوتا ہے اور خیال آتا ہے کہ حقیقت میں اصلاح کے رامے سے اسی پتھر کا اٹھنا مشکل ہے، بجز اس کے کہ دنیا پر ایک عظیم شان انقلاب آ جاوے جو دلوں میں خدا تعالیٰ کی حیبت اور ستوت اور جبروت و جلال کا یقین پیدا کر دے. آج کل اگر کوئی شراب کو چھوڑ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب کا استعمال ناجائز ہے، اصل میں اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کثرت سے استعمال نہ کی جاوے، یا یہ کہ باہر لوگوں کے سامنے گلی بازاروں میں نہ پی جاوے، گھر کی چار دیواری میں جو چاہیں کریں، مگر اسلام نے ان سب امور کے ساتھ سچے تقوی اور حقیقی پاکیزگی کی سخت تاکیدی شرط اور خدا تعالیٰ کی حدود میں رہنے کی تاکید فرمائی ہے. اتنی تقریر کر چکنے کے بعد چند دوستوں نے بیعت کی اور ان کے ساتھ ایک بڑے ضعیف العمر بھی تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے واسطے دعا کی جاوے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. حضرت اقدس نے فرمایا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ عمر کا اعتبار نہیں، نہ معلوم کہ موت کس وقت انسان کو آ پکڑے گی اور پھر اس کے ساتھ گناہوں کی بخش چانا اور اس کی رضا کے اصول کی طرف دنیا دل میں پیدا کرنا، اسی میں سب دین اور دنیا آ جاتا ہے. ساری بندگیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوں اور اس سے خدا تعالیٰ خوش ہو جاوے. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، دریافت فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ مستقیم. فرمایا اچھا، خدا تعالیٰ آپ کو مستقیم کرے. بابا مستقیم صاحب نے عرض کی کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کرنے کے قابل ہو سکوں. فرمایا سب کو نیت میں آ جاتا ہے، آپ کو آپ کے نیت کا ثواب مل گیا، آپ نے یہاں تک آنے کی جو تکلیف اٹھائی ہے اس کا بھی اجر دیا جاوے گا، اچھا خدا تعالیٰ پر راضی رہو. اس کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سلسلہ کلام کی شروع کر کے فرمایا کہ زمانہ موجودہ کے حالات کے لحاظ سے مسئلہ اصلاح کچھ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ سا نظر آتا ہے، آج کل کچھ ہوا ہی اس کے خلاف چل رہی ہے. ہم جو امر پیش کر رہے ہیں وہ تو ایک دارو تلخ ہے، یہ لوگ اپنی میٹھی میٹھی عادات چھوڑ کر کڑوی دوا جا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت سے ان کو پوری واقفیت اور آگاہی ہو کہ واقعے میں وہ مٹھائی ان کے حق میں مضر ہے، اور یہ دارو تلخ آب حیات کا اثر رکھتی ہے اور جب بھی کوئی وعدہ ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ نے جو قید لگائی ہے اس میں سراسر رحمت اور کرم ہے، بھلا ان بے قیدیوں کا انجام ہی کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ شراب خوری اور فسق و فجور میں یہ لوگ غرق نظر آتے ہیں، اور پھر ان سے جو بد نتائج نکلتے ہیں وہ کیسے خطرناک ہیں، دنیا ان کا روز نظارہ کر رہی ہے. لقوہ فالج آتشک سزاک اور بعض اوقات جزام تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس طرح زندگی خطرناک مسائل میں مبتلا ہو کر خار ہو جاتی ہے. چاہیے کہ بے قیدی اور اس قید کے نتائج کا مقابلہ کر کے تو دیکھیں، مگر یہ نوجوان جن کو نئی تعلیم کے مسائلے لگے ہوئے ہیں سمجھتے نہیں، اس مسئلے سے ہی ڈر آتا ہے، مگر پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں اس تجویز کا بھی مخالف نہیں جو اس گروہ کی سچی ہمدردی اور اصلاح کے واسطے کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، بلکہ زور سے اس کے موافق ہوں. سو میں سے ایک ہی صحیح، ورنہ ان کے ٹھٹا ہنسی کرنے سے ہی ہمیں اپنی محنت کا ثواب ملے. حضرت اقدس نے فرمایا قاعدے کی بات ہے کہ جب کسی ایسے مجمع میں جہاں 150 آدمی جمع ہوں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان میں اختلاف ضرور ہو جاتا ہے، اگر بعض ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں تو بعض کو اس صداقت کی سمجھ بھی آ ہی جاتی ہے. اگر یہ سچ ہے کہ صداقت کے حصے میں تھوڑے ہی آتے ہیں، مگر وہ تھوڑے ہی جوان مرد ہوتے ہیں، کیونکہ صداقت کا قبول کرنا بھی ایک جوان مردی ہے، اور پھر حق اور صداقت میں ایک روب اور طاقت ہوتی ہے، اس طرح سے ان کی قوت کے ساتھ ایک اور قوت شامل ہو کر بہت بڑی طاقت ہو جاتی ہے. اور پھر ایک اور خدا کا فضل ہمارے حصے میں یہ آیا ہے کہ ہماری طرف آنے والے حلیم سلیم اور نیک آدمی ہوتے ہیں. ان لوگوں کے گندے اشتہاروں اور ان کے خلاف تہذیب اور خارج از انسانیت تحریروں تقریروں اور گالی گلوچ دیکھ کر تو ہمیں خوشی ہونا پڑتا ہے، ہمیں فائدہ ہی کیا ہوتا اگر یہ گندے لوگ ہم یہاں شامل ہوتے. خدا تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں داخل ہے کہ میں خبیث سے طیب کو الگ کرنا چاہتا ہوں. اس تمیز اور تمہیز کے ذرائع بھی خود خدا نے ہی بنا دیے ہیں، ورنہ ممکن تھا کہ یہ لوگ موت کے بھی قائل ہو جاتے، یعنی حضرت عیسیٰ کی موت کے، اور اس طرح سے ان میں اور ہم میں کوئی اختلاف نہ رہ جاتا. مگر خدا جو خبیث اور طیب میں فرق کرنا چاہتا ہے اس نے اپنی حکمت سے ان میں اور ہم میں کچھ ایسے اختلاف ڈال دیے کہ ان کو ہم سے بالکل علیحدگی کر دیا. یہ عجیب بات ہے کہ ان کے پاس کوئی قوی دلیل نہیں ہے، مگر پھر بھی غیظ و غضب میں بھر رہے ہیں. اگر کہیں قرآن شریف میں حضرت مسیح کی زندگی کا لفظ سری طور سے اگر کہیں قرآن شریف میں حضرت مسیح کی زندگی کا لفظ صریح طور سے لکھا ہوتا یا حدیث صحیح سے حضرت مسیح کی زندگی ثابت ہوتی جب تو ان کا حق بھی تھا کہ غیظ و غضب کرتے، اور ہمیں جو دل چاہتا کہتے، مگر جب خود قرآن اور حدیث ہی ان لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں تو پھر ان کا حق نہیں ہے کہ اس قدر جھوٹا جوش دکھاویں. اصل بات یہ ہے کہ اس پرفتن زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میل کو چہل سے نکال کر ایک علیحدہ فرقہ بناوے اور دنیا کو دکھا دے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں. حالات دو ہی قسم کے ماتحت ہوتے ہیں، عملی اور اعتقادی، مگر اس زمانے کے مسلمانوں نے ہر دو رنگ میں اسلام کو بدنام کیا ہے. اسلام ہر گن سے پاک اور ہر میدان میں غالب ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں نے جو ہتھیار اختیار کیے ان سے کبھی اسلام غالب ہو سکے. اسلام ایک ایسا پاک اور کامل مذہب ہے کہ اس کے کسی اعتقاد پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. مات کے متعلق بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر دوزخ کا خلوص اور حالت کفر میں مر جانے کی سزا بھی عبد العباد اور لا انقطاع زمانے کے واسطے مانی جاوے تو اس طرح سے ایک ظلم لازم آتا ہے، اور یہ امر خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم کے برخلاف ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ دوزخ کی ابدیت جنت کی ابدیت اور خلوص کی طرح لا انقطاع نہیں ہے، کیونکہ جن قوا سے انسان ارتکاب گناہ کرتا ہے آخر ان کا خالق بھی تو خود خدا ہی ہے. انسان و قوا اور و فطرت آخر گھر سے تو لایا نہیں، مانا کہ انسان فعل اور ترک کے فعل میں بعض اوقات دخل و تصرف رکھتا ہے اور خود بدی کرتا ہے، مگر چونکہ خالق فطرت خدا تھا اور اس نے خود فرمایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا النساء تنقیس، لہذا اس کو اس کا فائدہ بھی دیا جانا چاہیے تھا. پس گناہ کی سزا ہوگی اور عذاب ہوگا، مگر یہ ابدیت وہ نہیں جس طرح خدائی ابدیت ہے. ایک خاص وقت تک جہنم میں رکھ کر اصلاح ہو جانے پر رہائی ہو جاوے گی، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر خدا تعالیٰ کے کلام سے یہی ثابت ہوتا ہے. چنانچہ جہاں بھی اس کا ذکر ہے وہاں طوان غیر مزوز کا لفظ ہے، سورہ ہود آیت 109، اور جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں یہ فرمایا کہ الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، سورہ ہود آیت 108. ان آیات میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بشتیوں کو خوف نہیں دلایا گیا، مگر دوستیوں کو مخلصی کی امید ضرور دلائی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بہشت کے متعلق اطوان غیر مزوز کا لفظ نہ ہوتا تو بہشت والوں کو بھی کھٹکا ہی رہتا، مگر خدا تعالیٰ نے اطوان غیر مزوز کا لفظ بٹھا کر وہ کھٹکا ہی مٹا دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی عطا ہے، وہ واپس نہیں جاتی. اور اس کی نسبت ہم نے ایک اور حدیث بھی دیکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ یاتی اعلیٰ جہنم زمان لیس فیہا آدم و نسیم صبا تحرک ابوابہا. آپ دیکھو یہ کیسا پاک اصول اور عقیدہ ہے جو اسلام نے دوزخ اور بہشت کے متعلق مسلمانوں کو سکھایا ہے، جس میں ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں، اور نہایت پاک اور حق و حکمت کا اصول ہے کہ خاص حد تک سزا ہو جائے گی، بعد اس کے نجات ہو جاوے گی، کیونکہ آخر فطرتوں اور قوا انسانی کا خالق تو خدا تعالیٰ ہی ہے. کوئی فطرت سلیم اور کانشنٹ منظور ہی نہیں ہو سکتی، منظور ہی نہیں کر سکتی کہ کمزور ناتواں انسان کے گناہ کو ایسا عظیم شان مانا جاوے جو کبھی بخشا ہی نہ جاوے. دوسرا معاملہ معراج کا ہے. بے شک ہم بھی مانتے ہیں کہ جسم کے ساتھ آپ کہتے بیداری بھی تھی اور جسم بھی تھا، مگر وہ ایک اعلیٰ درجے کی کشفی حالت تھی. اس دلیل کے واسطے بخاری کو دیکھ لو کہ یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہوگا کہ سمس طے قدا، بلا اس کے کیا مانے. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کو بہت عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تھا اور جن کا علم بھی ایک بہت بڑا تھا، ان کی یہ روایت ہے اس طے قدا، یہ مراد نہیں کہ آپ نے خواب دیکھا تھا بلکہ ایک قسم کی بیداری تھی اور اس میں بھی یہ شعور تھا کہ ماں جسم گئے تھے. یہ خدا تعالیٰ کا تصرف ہوتا ہے کہ غیبوبت حس نہیں ہوتی، اور ایک نقطہ ہے کہ علم سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ تجربہ ہے صحیحہ اس کو حل کر سکتا ہے. فلسفہ اور طبی کا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اعتراض کے قابل بات ہے، مگر بعض لوگ خود اسلام کو بگاڑتے اور قابل اعتراض بناتے ہیں. 12 مئی 1908 بمقام لاہور، قبل نماز ظہر، پروفیسر ریگ جو کہ انگلستان کا رہنے والا ایک بڑا بھاری ماہر علم حیات ہے، وہ تمام دنیا کے شہر کے ارادے سے وطن سے نکلا اور علم حیات پر بڑے بڑے لیکچر دیتا پھرتا ہے. چنانچہ چند روز سے لاہور میں وارد ہے اور ایک لیکچر لاہور میں بھی دیا جس میں بڑے بڑے انگریز لیکچر سننے کے واسطے شامل تھے. حضرت مفتی محمد صادق بھی اس نے اتفاق سے اس لیکچر میں موجود تھے. لیکچر کے خاتمے پر مفتی صاحب ممدو نے پروفیسر صاحب سے ملاقات کی اور حضرت اقدس کے دعوی اور دلائل وغیرہ ان کو سنائے. چنانچہ پروفیسر معصوم اسی وقت تیار ہو گیا کہ حضرت اقدس کے حضور حاضر ہوں، مگر مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے میں حضرت اقدس سے اجازت لے کر وقت مقرر کرا لوں، پھر آپ کو لے جاؤں گا. چنانچہ حضرت اقدس نے اجازت دی اور 12 مئی قبل ظہر ملاقات ہوئی. سوال: میں ایک علمی مذاق کا آدمی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں ایک چھوٹی سی زمین ہے اور ہزار در ہزار اور لاکھ در لاکھ حصے اس کے علاوہ مخلوق الہی کے موجود ہیں، اور یہ ان کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حقیقت نہیں رکھتی، تو پھر کیا وجہ کہ خدا کے فضل کو صرف اسی زمین یا کسی خاص مذہب و ملت میں ہی محدود رکھا گیا؟ فرمایا دراصل یہ صحیح نہیں, اور نہ ہی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خاص فرقے یا قوم کے ذریعے خدا تعالیٰ اپنی ہستی ظاہر کرتا ہے. خدا تعالیٰ کو کسی خاص قوم سے ان سے رشتہ نہیں, بلکہ صحیح یہ ہے کہ خدا تمام دنیا کا خدا ہے, اور جس طرح اس نے ظاہر جسمانی ضروریات اور تربیت کے واسطے مواد اور سامان تمام قسم کی مخلوق کے واسطے بلا کسی امتیاز کے مشترکہ طور سے پیدا کیے ہیں, اور ہمارے اصول کے روح سے وہ رب العالمین ہے, اور اس نے اناج ہوا پانی روشنی وغیرہ سامان تمام مخلوق کے واسطے بنائے ہیں. اسی طرح سے وہ ہر ایک زمانے میں ہر ایک قوم کی اصلاح کے واسطے وقتاً فوقتاً مسئلے بھیجتا رہا ہے, جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, سورہ فاتر آیت 25. خدا تعالیٰ تمام دنیا کا خدا ہے, کسی خاص قوم میں مختلف آسمانی کتابیں آئی ہیں ان میں بھی دراصل کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ جو قابل اصلاح امور ہوتے ہیں جب دنیا عملی رنگ سے بالکل بگڑ جاتی ہے اور فسق و فجور اور چوری شراب وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ پاکیزگی سے دور ہو کر نفسانی خواہش شہوات سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور اعتقادی طور سے بھی خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف جھک جاتے ہیں, تو پھر خدا جو انسان کا جسمانی اور روحانی مربی ہے اس کے غیر تقاضا کرتی ہے کہ ان مفاسد کی اصلاح کے واسطے کوئی شخص پیدا کرے, اور اس طرح کا مسئلہ قانون قدرت سے باہر نہیں. جس طرح ہمارے واسطے وہ اناج جو آدم یا اور گزشتہ انبیاء کے وقت میں پیدا ہوا تھا باعث زندگی نہیں ہو سکتا, اور وہ پانی جو پہلے لوگوں کے واسطے تھا ہماری پیاس نہیں مٹا سکتا, اسی طرح روحانی طور سے بھی ہمیں تازہ بتازہ روحانی غذا اور پانی کی ضرورت ہے. یاد اللہ ہے کہ جس طرح سے وہ جسمانی سلسلے کی پرورش اور تربیت کرتا ہے اور گزشتہ پرورش کافی نہیں ہوتی, اسی طرح سے روحانی سلسلے کا حال ہے, اور روحانی جسمانی دونوں سلسلے پہلو بہ پہلو چلتے ہیں. اگر کوئی شخص خدا سے ہی منکر ہو تو اس بحث کا الگ ایک طریق ہے. خدا تعالیٰ کے قائل کو چاہیے کہ دونوں سلسلوں کو بالمقابلہ کرے کہ نظر سے دیکھ کر فائدہ اٹھائے. جس نے جسمانی سلسلہ پیدا کیا ہے اسی نے روحانی سلسلہ بھی پیدا کیا ہے. جس طرح وہ جسمانی سلسلے کی تازہ بتازہ پرورش کرتا ہے اسی طرح وہ روحانی سلسلے کے بھی تازہ بتازہ پرورش کرتا ہے. جس طرح جسمانی حالت ایک تازہ پانی کی محتاج ہے اسی طرح روحانی حالت بھی تازہ آسمانی وحی کی محتاج ہے. جس طرح جسم بغیر پرورش کے مر جاتا ہے اسی طرح روح بھی بغیر پرورش کے مردہ ہو جاتی ہے. روحانی امور میں اگر ہمیشہ گزشتہ ہی گزشتہ کا حوالہ دیا جاوے تو بجوز اس کے روحانی حالت ایک مردہ حالت ہو جاوے گی اور کیا ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ ہمیشہ تبن چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جاوے, وہ اپنی شناخت اور زندگی کے ثبوت میں ہمیشہ حقائق مارے وہ تازہ بتازہ نشان دکھایا کرتا ہے, اور یہ امور کوئی عقلی استبعاد نہیں رکھتے. یہی سلسلہ ہمیشہ چلا آتا ہے. ہزاروں لاکھوں بھی آ ہوئے اور انہوں نے عملی طور سے ثبوت دیے, دنیا پر حجت پوری کی. اب کوئی شخص صرف یہ کہہ کر کے میں سائنسدان یا فلاسفر ہوں ایک ایسی متواتر ثابت شدہ شہادت کو کیسے توڑ سکتا ہے. چاہیے کہ جس طرح سے اس گروہ پاک نے عملی زندگی اور نمونے سے اپنے دعوے کا ثبوت دیا اسی طرح اس کا رد بھی کیا جاتا. ہاں البتہ ان لوگوں کو یہ کہنے کا حق پہنچتا تھا کہ پرانے قصے کہانیوں کیوں پیش کی جاتی ہیں, کوئی زندہ نمونہ یا ثبوت پیش کیا جاوے جس کے واسطے ہم تیار ہیں. صرف حید دان اپنی حید وغیرہ یا نظام شمسی میں غور کرنے سے خدا تعالیٰ کے وجود کا یقینی ثبوت بہم نہیں پہنچا سکتا. البتہ ایک امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے. یہ بات کہ خدا ہے اور یقیناً ہے ہمیشہ انبیاء کے پیش کردہ اصول سے ثابت ہوتا رہا ہے. اگر ہماری طرح کے انسان دنیا میں نہ آتے تو خدا کے ثبوت کا کوئی حقیقی اور کامل ذریعہ دنیا میں نہ ہوتا. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی منصف مزاج ہوتا اور سراوت بھی اس کے حصے میں آئی ہوتی تو اس ابلغ اور محکم ترتیب اور نظام شمسی وغیرہ سے اتنا نتیجہ نکال سکتا تھا کہ خدا ہونا چاہیے. باقی امر کہ یقیناً خدا ہے اور وہ دنیا کا مالک متصرف اور حکمران ہے, بجز خدا سے آ کر خدا نمائی کرنے والوں کے ممکن نہیں. وہ لوگ مشاہدہ کرانے والے ہوتے ہیں اور تازہ بتازہ نشانوں کے پیش کرنے سے گویا خدا کو دکھا دے. مسٹر ریک کا سوال. لکھا ہے کہ ایک آدم اور ہوا تھے. ہوا ایک کمزور عورت تھی, اس نے ایک سیب کھا لیا. اب اس کے ایک سیب کھانے کی سزا ہمیشہ جاری رہے گی. یہ امر میری سمجھ میں نہیں آتا, اور کہ یہ زمین جس سے ہمارا تعلق ہے اس کے سوا اور ہزاروں کروڑوں سلسلے خدا نے پیدا کیے ہیں, تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور انعامات کو کیوں اس زمین تک محدود کیا جاتا ہے؟ حضرت اقدس کا جواب. فرمایا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس آسمان اور زمین کے سوا اور کوئی سلسلہ ہی نہیں, بلکہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے, یعنی کہ وہ کل جہانوں کا رب ہے, اور کہ جہاں جہاں کوئی آبادی ہے وہاں وہاں ہی اس نے رسول بھیجے, عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتی. اس خدا نے سے ایک چھوٹی سی زمین کے واسطے اتنا وسیع سامان پیدا کیا, اس نے کیوں دوسری تمام آبادیوں کے واسطے سامان نہ پیدا کیے ہوں گے؟ اور سب کا یکساں رب ہے اور سب کی ضرورتوں سے واقف. باقی یہ کہنا کہ انسانی رنج و مین ہوا کے سیب کھانے کی وجہ سے ہیں, اسلام کا یقیدہ نہیں. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, اللہ نام آیت 165, زید کے بدلے بکر کو سزا نہیں مل سکتی اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ متصور ہے. ہوا کی سیب خوری ان مشکلات اور رنج و سزا کا باعث نہیں ہے, بلکہ ان کی وجوہات قرآن نے کچھ اور ہی بیان فرمائے ہیں. سوال, دو باتیں میں دریافت کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ گناہ کیا چیز ہے. ایک ملک کا انسان ایک امر کو گناہ یقین کرتا ہے, حالانکہ ایک دوسرے ملک کا انسان اسی امر کو گناہ نہیں سمجھتا. انسان ایک کیڑے سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا اور پھر اکو بادل میں امتیاز حاصل کیا, صداقت اور جھوٹ میں فرق کیا, نیکی اور بدی کو سمجھا, گناہ اور ثواب کا علم پیدا کیا. بہیں ہماں پھر اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک امر ایک شخص کے نزدیک گناہ اور دوسرا اس کو گناہ نہیں سمجھتا اور کرتا ہے. دوسرا یہ کہ شیطان کیا چیز ہے. خدا تعالیٰ نے اس علم اور قدرت کا مالک ہوتے ہوئے بھی شیطان کا اس قدر قابو پا جانا کہ اس کی اصلاح کے واسطے خود خدا کو دنیا میں آنا پڑا, اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا, اصل میں جو لوگ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ماننے والے ہیں اور ان کے مذاق پر گفتگو کرتے ہیں, خدا تعالیٰ کی ذات انسان کی زندگی کے واسطے ایک دائمی راحت اور خوشی کا سر چشمہ ہے. جو شخص اس سے الگ ہوتا ہے یا کسی نہ کسی پہلو سے اس کو چھوڑتا ہے, اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کیا. خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی پر نظر ڈال کر جو اعمال باریک در باریک رنگ میں خود انسان کی اپنی ذات کے واسطے مزید پڑنے والے تھے, اس کا نام بھی گناہ رکھا. وہ بعض اوقات ان کی مضرت کو نہ سمجھ سکتا ہو, مثلا چوری کرنا اور دوسروں کے حقوق میں دست اندازی کر کے ان کو نقصان پہنچانا, گویا خود اپنی پاک زندگی کو نقصان پہنچانا ہے. زانی کا زنا کرنا اور دوسروں کے حق میں دست اندازی کرنا اور خود اپنی فطرت کی پاکیزگی کو برباد کرنا اور طرح طرح کی مشکلات جسمانی روحانی میں مبتلا ہونا ہے. جسمانی اور روحانی میں مبتلا ہوتا ہے, اس طرح سے وہ امور بھی جو فطرت انسانی کی پاکیزگی اور طہارت کے خلاف ہوں گناہ کہلاتے ہیں, اور پھر ان امور کے لوازم قریبہ یا بعیدہ بھی گناہ کے زمزمیمہ ہی سمجھے جاتے ہیں. خدا تعالیٰ جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ علم والا انسان اور ذرہ ذرہ کا خالق حقیقی ہے, اور وہ ان کے خواص کا بھی خالق اور دانا ہے, وہ اپنی کامل حکمت اور کامل علم سے ایک بات تجویز کرتا ہے کہ یہ تمہارے حق میں مضر ہے. اس کے ارتکاب ہرگز ہرگز تمہارے حق میں مفید نہیں, بلکہ سراسر مضر ہے. تو انسان, ہاں سلیم الفطرت انسان کا یہ کام نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جب ایک مریض کے واسطے کوئی پرہیز تجویز کرتا ہے تو بیمار کس طرح سے بے چون و چرا اس کی تعمیل کرتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر کو اپنے سے زیادہ وسیع معلومات رکھنے والا یقین کرتا ہے. غرض اسی طرح بعض امور ایسے بھی ہیں کہ وہ انسان کے جسم یا روح کے واسطے مضر ہوتے ہیں, خواہ انسان سمجھے یا نہ سمجھے. بعض امور ایسے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ان کے واسطے نہ بھی حکم دیتا تو بھی وہ مضر ہی تھے. طب جسمانی میں بھی بعض گناہ رکھے گئے ہیں. قواعد طب کا علم نہ ہونا عذر نہیں ہو سکتا اس شخص کے واسطے جو خلاف ورزی ہے قواعد طب کرتا ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو ڈاکٹروں اور اطباء سے پوچھ لو. یاد رکھنے کا لائق نقطہ یہی ہے کہ گناہ کی جڑ وہی امور ہیں جن کے کرنے سے سچی پاکیزگی اور تقوی طہارت سے انسان دور جا پڑے. خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کا وصال ہی سچی راحت اور حقیقی آرام ہے. بس خدا سے دوری اور الگ ہونا بھی گناہ اور باعث دکھ اور رنج و مصیبت ہے. جن باتوں کو خدا اپنی تقدیس کی وجہ سے پسند نہیں کرتا وہی گناہ ہے. اگر بعض امور میں لوگوں کے اختلاف ہے تو دوسری طرف اکثر حصہ گناہ کا دنیا میں مشترکہ طور سے مسلم ہے. جھوٹ چوری زنا اور ظلم وغیرہ سے امور ہیں کہ تمام مذہب و ملت کے لوگ مشترکہ طور سے ان کو گناہ ہی یقین کرتے ہیں. مگر یاد رکھو کہ گناہ کی جڑ وہی امور ہیں جو خدا سے بعید کرتے ہیں, خدا تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف ہیں, خدا تعالیٰ کے ذاتی تقاضے کے برخلاف اور فطرت انسانی کے واسطے مضر ہیں, وہی گناہ ہیں. ہر انسان گناہ کو محسوس کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کسی بے گناہ کو تماچا مارتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا حق نہیں, کیسا کروں, وہ آخر ایک وقت جب ٹھنڈے دل سے بیٹھے گا اپنے دل میں خود نادم اور شرمندہ ہوگا اور محسوس کرے گا کہ میں نے برا کیا. ایک انسان جو کسی بھوکے کو کھانا دیتا ہے, پیاسے کو پانی پلاتا ہے, ننگے کو کپڑا پہناتا ہے, وہ اپنے اندر ہی اندر ایک قسم کے احساس پاتا ہے کہ میں نے نیکی کی اور اچھا کام کیا. انسان کا دل اور کانشن نور ایمان ہر کام کے وقت اس کو معلوم کرا دیتا ہے کہ اس نے ثواب کیا یا گناہ کیا. شیطان کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے سیش طرف بناوٹ میں دو قوتیں رکھی گئی ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, اور یہ اس واسطے رکھی گئی ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے آزمائش اور امتحان میں پڑھ کر بصورت کامیابی پر بھلائی کا مستحق ہو. ان دو قوتوں میں سے ایک قوت نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور دوسری بدی کی طرف بلاتی ہے. نیکی کی طرف کھینچنے والی قوت کا نام ملک یا فرشتہ ہے, اور بدی کی طرف بلانے والی قوت کا نام شیطان ہے. یا بالفاظ دیگر یوں سمجھ لو کہ انسان کے ساتھ دو قوتیں کام کرتی ہیں, ایک دائی خیر اور دوسری دائی شر. اگر کسی کو شیطان اور فرشتے کا لفظ قوتوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ نے کسی بدی کا کبھی ارادہ نہیں کیا, خدا تعالیٰ نے جو کیا خیر ہی خیر کیا ہے. دیکھو اگر دنیا میں گناہ کا وجود نہ ہوتا تو نیکی بھی نہ ہوتی. نیکی گناہ سے پیدا ہوتی ہے, گناہ کے وجود سے ہی نیکی کا وجود پیدا ہوتا ہے. دیکھو اگر کسی کو زنا کا موقع ملتا ہے اور اس میں طاقت موجود ہے اور پھر وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کا نام نیکی ہے. اگر کسی کو چوری اور ظلم وغیرہ گناہ کے مواقع ملتے ہیں اور پھر وہ اس کے کرنے پر قادر بھی ہو, بہیمہ وہ ان کا ارتکاب نہ کرے اور اپنے آپ کو بچاوے تو وہ نیکی کرتا ہے. گناہ کا موقع اور قدرت پا کر گناہ نہ کرنا, یہی ثواب اور نیکی ہے. سوال, دنیا میں دو مختلف طاقتیں کام کرتی ہیں, مثبت اور منفی. اگر ہم ہمیشہ مثبت سے کام لیتے رہیں اور منفی سے کام نہ لیں تو ایک دن ایسا ہوگا کہ منفی آہستہ آہستہ جمع ہو کر زور پکڑ جاوے گی اور کسی وقت ایک دفعہ پھوٹ کر دنیا کو تباہ کر دے گی. یہی حال نیکی اور بدی کا ہے. اگر تمام دنیا میں نیکی کی جاوے اور کوئی بدی نہ کرے تو اس طرح ایک دن بدی زور پکڑ کر دنیا کو تباہ کر دے گی. حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا, دیکھو اگر ایک شخص چلا کر بولنے پر قادر ہی نہیں تو اس کا نرمی سے بولنا اخلاق فاضلہ میں سے نہیں سمجھا جاوے گا. اگر انسان ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا اور دوسرا پہلو بدل ہی نہ سکتا تو پھر نیکی ہی نیکی نہ رہ سکتی. افراد اور تفرید دونوں کے موجود کی نیکی پیدا کرتی ہے. یک طرفہ حالات ہوتے اور دوسرے خواہ انسان کو دیے نہ جاتے اور انسان ہمیشہ نیکی کے واسطے مجبور ہوتا, بدی کرنے کی طاقت ہی اسے نہ ملتی تو پھر فرما برداری اور نیکی نام ہی کس چیز کا ہوتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ ایک اختیار دیا ہے, ادھر بھی پہلو بدل سکتا ہے, نیکی کی بھی طاقت ہے اور بدی کا بھی اختیار. اب جیسا کرے گا اس کا اجر پاوے گا. دیکھو اگر اخلاق بد نہ ہوتے تو اخلاق فاضلہ کن کا نام ہو سکتا. اخلاق رذیلہ ہوئے جب ہی اخلاق فاضلہ بھی ہوئے. کوئی اخلاق بد انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں جب ہی تو انسان ان کا نقشہ ذہن میں رکھ کر ان کی مذمت کرتا اور اخلاق فاضلہ کسی خاص کام کا نام رکھتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے. اگر ذہن میں کوئی امر بد کا نقشہ موجود نہیں تو پھر اخلاق حسنہ بھی کچھ نہیں. ہمیشہ بدی سے نیکی ممتاز کی جاتی ہے. اگر ایک ہی پہلو پیدا کیا جاتا تو یقیناً کوئی اجر بھی نہ ہوتا اور کوئی خوشنودی بھی نہ ہوتی. رنج سے رات, دکھ سے سکھ, ظلمت سے نور, کڑوے سے میٹھا, زہر سے تریاق, بد سے نیک اور گناہ سے نیکی پیدا ہوتی ہے. اگر یہ ضدیں دنیا میں پیدا نہ کی جاتی تو پھر زندگی بد مزہ ہو جاتی. اگر صرف ایک پہلو ہوتا تو وہ فطرت میں داخل تھا, اس پر اجر کیسا اور ثواب کیا؟ وہ ذریعہ رضامندی کیوں کر ہو سکتا؟ وہ تو ایک مجبوری تھی کہ فطرتاً انسان اس کے مطابق ہی اعمال سرزد ہوتے. یاد رکھو کہ انسان جو اختیار بنایا گیا ہے, انسان کو اختیار ہے کہ نیکی کرے یا بدی, احسان کرے یا ظلم, مروت کرے یا بخل. ہمیشہ دونوں پہلوؤں پر لحاظ رکھ کر ہی کسی خاص انسان کے متعلق رائے زنی ہو سکتی ہے کہ نیک ہے یا بد ہے. اعمال کا مفہوم ہی یہی ہے کہ دوسری طرف بھی خود رکھتا ہو. جو انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہو انتقام نہیں لیتا, وہ نیکی کرتا ہے. مگر جس کو انتقام کے واسطے مکہ مارنے کا ہاتھ نہیں دیا گیا, وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں نے نیکی کی اور احسان کیا کہ مکہ نہیں مارا؟ قد افلح من زکا وقد خاب من دسا, سورہ شمس آیت 10-11. اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور خوبی کا مدار ہی دونوں پہلوؤں پر ہے. جس کو ایک ہی قوت دی گئی ہے اور وہ دوسری قوت اس کو عطا نہیں ہوئی, وہ تو ایک نقشہ ہے جو مٹ نہیں سکتا. جو شخص ملک اور شیطان کا انکار کرتا ہے وہ گویا بدیہیات اور امور محسوسہ مشہودہ کا انکاری ہے. ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی بھی کرتے ہیں اور ارتکاب جرائم بھی دنیا میں ہوتا ہے, اور دونوں قوتیں دنیا میں برابر اپنا کام کر رہی ہیں, اور ان کا تو کوئی فرد بشر بھی انکار نہیں کر سکتا. کون ہے جن دونوں کا احساس اور اثر اپنے اندر نہیں پاتا؟ یہاں کوئی فلسفہ اور منطق پیش نہیں کی جاتی, بلکہ دونوں قوتیں موجود ہیں اور اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. باقی امر کیا, اگر نیکی کی جاوے تو بدی زور پکڑ کر دنیا کو تباہ کر دے گی. اس کے متعلق ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے تعلق نہیں, کہ ایسا ہو تو ایسا ہو اور ایسا ہو تو ایسا ہو. ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ طبیعتیں مستعد بنائی گئی ہیں, کیا اخلاق فاضلہ کے واسطے اور کیا رذیلہ کے واسطے, ہم اسے آگے نہیں بڑھتے. برطانوی سیاح مسٹر ریگ نے حضرت اقدس کی خدمت میں یہ سوال کیا, عیسائیوں میں یہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ دنیا گمراہ ہو گئی تھی مگر خدا نے پھر شیطان سے اس کو خریدا, کیا یہ صحیح ہے؟ جواب، فرمایا ہم ایسی لغو باتوں کے قائل نہیں، یہ ایک لغو بات ہے، عیسائیوں سے پوچھا جاوے۔ سوال، عیسائی عقائد سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم ایک اعلیٰ حالت سے ادنا حالت کی طرف آگئے تھے، حالانکہ انسان ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ نہیں اور نہ ہی اس کو مانتے ہیں۔ سوال، میں آئندہ زندگی کو مانتا ہوں کہ وہ ایک چولہا ہے، انسان اس کے ذریعہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جاتا ہے، مجھے اسپرچولیزم سے خاص دلچسپی ہے، میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ زندگی کس طرح سے ہوگی اور وہاں کیا کیا حالات ہوں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا بے شک اس زندگی کا خاتمہ ہو کر ایک اور نئے رنگ کی زندگی شروع ہوگی، مگر اس وقت ابھی وقت نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کریں۔ جنہوں نے اس زندگی میں اچھی تخم ریزی کی ہوگی ان کے واسطے ایک پاک سلسلہ شروع ہوگا، اور جنہوں نے بری تخم ریزی کی ہوگی ان کے لیے مشکلات اور عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ اس نئی زندگی کا ایک قسم کا تعلق اس زندگی سے بھی رہتا ہے اور بالکل ٹوٹ نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر عالم خواب موجود ہے، بیداری میں ایک زندگی ہوتی ہے، مگر سوتے ہی ایک عظیم الشان انقلاب آ جاتا ہے۔ بعض تفاصیل معلوم تو ہیں مگر ان کا بیان اس وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ صبر کے واسطے ایک لمبا وقت چاہیے، منٹوں میں یہ امر طے نہیں ہو سکتا۔ ان کی لیڈی صاحبہ نے سوال کیا، آیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور مر چکے ہیں ان سے باتیں ہو سکیں، یا کوئی تعلق یا واسطہ ہو سکے اور ان کے صحیح حالات معلوم کر سکیں؟ حضور نے جواب دیا یہ بات ممکن تو ہے کہ کشفی طور سے روحوں سے انسان مل سکتا ہے، مگر اس صبر کے حصول کے واسطے ریاضات شاقہ اور مجاہدات سخت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے خود آزمایا ہے اور تجربہ کیا ہے، اور بعض اوقات روحوں سے ملاقات کر کے باتیں کی ہیں، انسان ان سے بعض مفید مطلب امور اور دوائیں وغیرہ بھی دریافت کر سکتا ہے۔ ہم نے خود حضرت عیسیٰ کے روح اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس معاملے میں صاحب تجربہ ہیں، لیکن انسان کے واسطے مشکل یہ ہے کہ جب تک اس راہ میں مشق اور قاعدے کی پابندی سے مجاہدات نہیں کرتا یہ امر حاصل نہیں ہو سکتا، اور چونکہ ہر ایک کو یہ امر میسر بھی نہیں آ سکتا، اس واسطے اس کے نزدیک یہ قصہ کہانی ہوتی ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ انسانی قلب بڑے بڑے عجائبات کا مرکز ہے، مگر جس طرح صاف اور عمدہ پانی حاصل کرنے کے واسطے سخت سے سخت محنت اٹھا کر زمین کھودی جاتی ہے، مٹی نکالی جاتی ہے اور پھر صفائی کی جاتی ہے، اسی طرح دل کے عجائبات قدرت سے اطلاع پانے کے واسطے بھی سخت محنت اور مجاہدات کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اصلیت اس صبر کے ضرور مانی جاتی ہے جس کے ہم خود گواہ ہیں اور صاحب تجربہ۔ سوال، مجھے اس قسم کے ایک کمیٹی کی طرف سے بعض کاغذات آئے تھے، اور میری خاص غرض آپ کے پاس حاضر ہونے کی یہی تھی کہ ان کے متعلق آپ سے دریافت کروں اور آپ کی ہدایات سنیں۔ کیا اور آپ کی ہدایات سنوں کیا آپ مجھے اپنا کچھ عزیز وقت دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان دنوں میں ہماری طبیعت بیمار ہے، ہم زیادہ محنت نہیں برداشت کر سکتے، البتہ صحت کی حالت ہو تو ممکن ہے فقط۔ 14 مئی 1908 بوقت صبح، فرمایا قرآن مجید ایک ایسی غذا کی مانند ہے جو ہر طبقے ہر مزاج کے لوگوں کے مناسب حال ہے، اور یہی اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جماعت کے لوگ بھی بولنا سیکھیں، ان کا طرز تقریر بھی ایسے ہی ہو کہ جیسا وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے بھی مفید اور ادنا کے لیے بھی فائدہ رساں ہے۔ اصل میں کلام کی عمدگی یہی ہے کہ وہ ہر قسم کے لوگوں کے مطابق حال ہو۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے اسلام کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، اس میں ایسی وسطی راہ اختیار کی گئی ہے جو افراد و تفریق سے بالکل خالی ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ آیت 140۔ فرمایا جواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تحقیقی دوسرے الزامی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض جگہ الزامی جوابوں سے کام لیا ہے۔ اس میں معترض کو اپنے مذہب کی کمزوری معلوم ہوتی ہے، چنانچہ جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور دلیل یہ دی کہ مریم کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، آل عمران آیت 60۔ یعنی اگر یہی اس کا بیٹا ہونے کا ثبوت ہے تو آدم بطریق اول بیٹا ہونا چاہیے۔ فرمایا چھوت وغیرہ دراصل اس بات کا نشان ہے کہ ہندوؤں کا مذہب کمزور ہے، جو ہاتھ لگانے سے بھی جاتا رہتا ہے۔ اسلام کی بنیاد چونکہ قوی تھی، اس لیے اس نے ایسی باتوں کو اپنے مذہب میں نہیں رکھا۔ چنانچہ کھانے کے متعلق فرما دیا، لیسا علیکم جران ان تاکلوا جمیعا النار، بیان میں جب تک روحانیت اور تقوی طہارت اور سچا جوش نہ ہو اس کا کچھ نیک نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ وہ بیان جو کہ بغیر روحانیت و خلوص کے لیے ہے، بغیر روحانیت و خلوص کے ہے، وہ اس پرنالے کے پانی کے مانند ہے جو موقع بموقع جوش سے پڑ جاتا ہے اور جس پر پڑتا ہے اسے بجائے پاک و صاف کرنے کا پلیت کر دیتا ہے. انسان کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, سورہ مائدہ آیت 106. یعنی اے مومنو پہلے اپنی جان کی فکر کرو, اگر تم اپنے وجود کو مفید ثابت کرنا چاہو تو پہلے خود پاکیزہ وجود بن جاؤ. ایسا نہ ہو کہ باتیں ہی باتیں ہوں اور عملی زندگی میں ان کا کچھ اثر دکھائی نہ دے. ایسے شخص کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص ہے جو سخت تاریکی میں بیٹھا ہے, اب اگر یہ بھی تاریکی ہی لے گیا تو سوائے اس کے کہ کسی پر گر پڑے اور کیا ہوگا. اسے چراغ بن کر جانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے روشنی پائیں. فرمایا جسمانی علوم پر نازاں ہونا حماقت ہے, چاہیے کہ تمہاری طاقت روح کی طاقت ہو. خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے سائنس یا فلسفہ یا منطق پڑھایا اور ان سے مدد دی, بلکہ یہ کہ ایدہم بروحن بروحن منو, سورہ مجادلہ 23. یعنی اپنی روح سے مدد دی. صحابی امی تھے, ان کا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی, مگر جو پر حکمت باتیں انہوں نے بیان کی وہ بڑے بڑے علماء کو نہیں سوجی کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ کی خاص تائید تھی. تقوی و طہارت و پاکیزگی سے اندرونی طور سے مدد ملتی ہے. یہ جسمانی علوم کے ہتھیار کمزور ہیں, ممکن بلکہ اغلب ہے کہ مخالف کے پاس ان سے بھی زیادہ تیز ہتھیار ہوں. بس ہتھیار وہ چاہیے جس کا مقابلہ دشمن نہ کر سکے. وہ ہتھیار سچی تبدیلی اور دل کا تقدس و تطہر ہے, جسے نزول الماء ہو دوسروں کے نزول الماء کو کیا تندرست کرے گا. صاحب باطن کی بات اگر اس وقت بظاہر رد بھی کر دی جائے تو بھی وہ خالی نہیں جاتی, بلکہ انسانی زندگی پر ایک خفیہ اثر کرتی ہے. سخن کا دل بروں آیت نشین لا جرم بر دل. بوقت زور ہنسی کے متعلق حضور کے مجلس میں ذکر تھا, فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کماتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. چنانچہ وہ فرماتا ہے انہو ہوا اضحکا باپ کا, سورہ نجم آیت 44. داڑھی منڈوانے کا ذکر آیا, فرمایا لوگ کن بےحدہ اعتراضوں میں پڑے ہیں, وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں. ہماری نگاہ باطن پر ہے. جب انسان کا دل پاک ہو جائے تو پھر یہ معمولی اصلاحیں خود بخود ہو جاتی ہیں. اگر پہلے ہی ایسی باتوں پر اعتراض کر دیا جائے تو انسان ابتلاء میں آ جاتا ہے اور بہت سی بڑی باتوں سے محروم رہ جاتا ہے. بعض نو مسلم صحابہ پر بھی ایسے اعتراض کیا گیا تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یوں نہیں چاہیے. جب انسان نے ایک صداقت کو اختیار کر لیا تو آہستہ آہستہ دوسری صداقتوں کے اختیار کی توفیق بھی حاصل ہو جائے گی. تدریجی احکام اس لیے نازل ہوتے رہے. شراب کی حرمت یکدم نازل نہ ہوئی کہ ابھی تباہ تیار نہ ہوئی تھی. ایسے لغو معترضوں سے ہمیں امید نہیں کہ وہ کچھ بھی فائدہ حاصل کر سکیں. وہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے تو ان پر بھی اعتراض کرنے سے نہ رکتے اور آخر مرتد ہو جاتے. ہر نبی اور اس کی جماعت پر ایسے اعتراض ہوتے رہے ہیں. جنانچہ بعض نادانوں نے کہہ دیا مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, سورہ فرقان آیت 8. طعام سے مراد اچھا مکلف عمدہ کھانا ہے. جب انکار ہاتھ سے گزر جاتا ہے تو ایسے ہی اعتراض سوچتے ہیں. اس پر ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک شخص کہتا تھا کہ اگر قرآن سے حضرت کی صداقت کا ثبوت مل جائے تو میں اس قرآن کو بھی نہیں مانتا, اگر خدا اپنے نشانوں سے سچا ثابت کر دے تو میں اس خدا پر بھی ایمان لاؤں. یہ لانتی قول انتہا درجے کی قساوت قلبی پر ڈال ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ پر ایک شخص نے جو ان کا مرید بھی تھا اعتراض کیا کہ آپ نے ایک فاحشہ سے ادھر کیوں ملوایا. انہوں نے کہا کہ دیکھ تو پانی سے میرے پاؤں دھوتا ہے اور یہ آنسوؤں سے, خدا تعالیٰ کے نزدیک خلوص کی قدر ہوتی ہے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ آج کل کے جو فقیہ اور فریسی ہیں ان سے ایسی کنچنیاں پہلے بیشت میں جائیں گی. در حقیقت انہوں نے اس زمانے کے علماء کی حالت کے اعتبار سے ٹھیک کہا. ایک شخص نے حضور کی خدمت میں یہ مسئلہ پوچھا کہ مرغی کی گردن بلی اتار کر لے گئی, مرغی پھڑک رہی ہے, ذبح کر لی جائے. فرمایا ایسے مسائل میں اصول کے طور پر یاد رکھو کہ دین میں صرف قیاس کرنا سخت منع ہے. قیاس وہ جائز ہے جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو. ہمارا دین منقولی طور سے ہمارے پاس پہنچا ہے, بس اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہو جائے تو خیر, ورنہ کیا ضرورت ہے دو چار آنے کے لیے ایمان میں خلل ڈالنے کی. لا تقولوا لما تصفوا السنتکم الکذبا ھذا حلال و ھذا حرام, النحل آیت 117. آنے والے زلزلے کے نسبت سوال ہوا, فرمایا حقیقت الوحی پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم میں کچھ منسوخ بھی فرما دیا ہے. جو فرمایا یؤخرہم الی اجل مسمى, ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے, وہ کامل اختیارات رکھتا ہے. یمح اللہ ما یشاء, ہمارا ایمان ہے وہ جوتشی کی طرح نہیں, وہ ایک حکم صبح دیتا ہے اور رات کو اس کے بدلنے کے کامل اختیارات رکھتا ہے. ما ننسخ من آیا والی آیت اس پر گواہ ہے, سورہ بقرہ آیت 107. آخر صدقہ و استغفار سے رد بلا ہوتا ہے. بلا کیا چیز ہے؟ یعنی وہ تکلیف دہ امر جو خدا تعالیٰ کے ارادے میں مقدر ہو چکا ہے. اب اس بلا کی اطلاع جب کوئی نبی دے تو وہ پیشگوئی بن جاتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ عارم و رائمین ہے, وہ تضرع کرنے والوں پر اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وعید کی پیشگوئیاں اٹل ہیں, بلکہ وہ ٹل جاتی ہیں. دیکھو جہاں میں نے زلزلے کا ذکر کیا ہے وہاں سادی توبہ استغفار تضرع و صدقہ کی طرف توجہ دلائی ہے, جس یہ مراد ہے کہ یہ عظیم بلا ٹل سکتی ہے. افسوس لوگ ہماری عداوت میں ایسے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اسلام کے مسائل کو بھی بھول گئے ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور پھر ہم پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت کرے. 15 مئی 1908 10 بجے دن دو معزز بیرسٹر اطلاع حضور کی خدمت میں ملاقات کو آئے, جن میں سر فضل حسین بھی تھے. ان سے یہ مکالمہ ہوا. آپ نے آئندہ کے متعلق ایک بات کہی کہ ایسا کیا جائے گا, مگر ساتھ ہی انشاءاللہ فرمایا, اور اس پر حضور نے بتلایا کہ انشاءاللہ کہنا نہایت ضروری ہے, کیونکہ انسان کے تمام معاملات اس کے اپنے اختیار میں نہیں, وہ طرح طرح کے مصائب اور مکارے و موانے میں گرا ہوا ہے. ممکن ہے کہ جو کچھ ارادہ اس نے کیا ہے وہ پورا نہ ہو. بس انشاءاللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے, جو تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے, وہ مدد طلب کی جاتی ہے. آج کل کے ناقبت اندیش اور نادان لوگ اس پر ہنسی اڑاتے ہیں. مخالفوں کے سب و شتم کا ذکر تھا. حضرت اقدس نے فرمایا, دیکھو کاشتکاری میں سب چیزوں ہی سے کام لیا جاتا ہے, پانی ہے, بیج ہے, مگر پھر بھی اس میں کھاد ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے جو سخت ناپاک ہوتی ہے. بس اسی طرح ہمارے سلسلے کے لیے بھی گندی مخالفت کھاد کا کام دیتی ہے. فرمایا, اسلامی فرقوں میں دن بدن پھوٹ پڑتی جاتی ہے. پھوٹ اسلام کے لیے سخت مضر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, سورہ انفال آیت 47. جب سے اسلام کے اندر پھوٹ پڑی ہے, دم بدم تنزل کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے خدا نے سلسلے کو قائم کیا تھا, لوگ فرقہ بندیوں سے نکل کر اس جماعت میں شامل ہوں جو بےحدہ مخالفتوں سے بالکل محفوظ ہے اور اس سیدھے راستے پر چل رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم چاہتے ہیں کہ چند مہذب و شائستہ و منصف مزاج و خدا ترس لوگ جمع ہوں, اور ہم انہیں سمجھائیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور دوسرے کلمہ گاؤں سے ہمارا کس بات میں کیوں اختلاف ہے. دراصل ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے جبکہ اسلام دو حملوں کے صدمے سے اٹھا رہا ہے. ایک بیرونی طور سے حملہ ہے اور ایک اندرونی طور سے. چنانچہ بعض مسلمانوں ہی میں سے کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام کوئی نہیں, یہ روزہ و نماز و حج پرانے زمانے کی باتیں ہیں, جو کچھ عرب کے واشیوں کے لیے مفید ہو سکتی تھی. پھر قیامت کے حالات پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. دوم وہ لوگ ہیں جو افراد کی طرف گئے ہیں, اور وہ بعض انبیاء کے شان میں غلو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ انہیں خدا تک بنا دیا ہے. ایک حضرت عیسیٰ کو لو, ان کو بعض ایسی صفات کا صاحب گردانا ہے جو خاصہ ہے الوہیت ہے. وہ بے شک خدا تعالیٰ کے مقربین میں سے تھے, ان پر خدا تعالیٰ کا فضل تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے نبوؤں سے ممتاز تھے, مگر ان کے لیے کوئی ایسی خصوصیت مقرر کرنا جو دوسرے انبیاء میں نہ ہو ٹھیک نہیں. کہتے ہیں کہ آسمان پر کئی صدیوں سے بے جسد عنصری متمکن ہیں, حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم ضرور مان لیں گے اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں. اس کا جواب جو دیا گیا وہ یہ تھا, سبحان ربی ال کنت الا بشرا رسولا, سورہ بنی اسرائیل آیت 94. جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ایک قانون مقرر کر دیا کہ فی آتایا ہونا, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف کیوں کرتا. اگر یہ عقیدہ عیسیٰ کے ماں جسم آسمان پر چڑھ جانے کا اس وقت کے مسلمانوں میں ہوتا تو کافروں کا حق تھا کہ انہیں یہ کہہ کر ملزم کریں کہ کیا وجہ ہے ایک نبی کے لیے یہ امر جائز قرار دیتے ہیں اور دوسرے کے لیے نہیں. حالانکہ تم اس بات کے بھی قائل ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اور بالخصوص حضرت عیسیٰ سے افضل اور جامع کمالات نبوت ہیں. غرض یہ زندہ آسمان پر چڑھ جانے کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے, بلکہ قرآن تو اس عقیدہ کی تردید کرتا ہے. یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے, حدیث نہیں کہ اس پر ضعیف اور وضع ہونے کے اعتراض ہو سکتا ہو. سارا قرآن مجید اول سے آخر تک دیکھ لو عیسیٰ کے, اب تک زندہ رہنے کا ثبوت نہ پاؤ گے. اگر پاؤ گے تو عزت کے حضور عرض کر رہے ہیں, جب تو نے مجھے وفات دی تو پھر تو نگران حال تھا, میں دوبارہ نہیں آیا, اور یہ کہ عیسائی میرے بعد بگڑے ہیں. توفی کے معنی موت ایسی بدی بات ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ لفظ قرآن مجید میں اور انبیاء کے لیے بھی آیا ہے. مثلا حضرت یوسف نے کہا کہ توفنی مسلمن, سورہ یوسف آیت 102, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور توفین کا سورہ یونس میں, دونوں باب تفاعل سے ہیں. کسی لغت کی کتاب میں بھی اس کے خلاف مانے نہ پاؤ گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی شہادت ہوئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیری شہادت کی طرف دیکھو, جو آپ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات عیسیٰ کو یحییٰ کے ساتھ دیکھا. اب اس میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں کہ یحییٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. بس فوت شدہ گروہ میں جو بھائی جا چکا ہے کسی کو دیکھنا سوائے اس بات کیا اور کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے. ارے یہ دو شہادتیں ہیں, اب خود انصاف کریں کہ ان سے کیا بات ثابت ہوتی ہے. بس کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ کی یہ خصوصیات پیدا کی جائیں؟ پادری عیسیٰ کے خدا ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ وہ مردے زندہ کرتا تھا, حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَى الْمَوْتِ, سورہ زمر آیت 43. اب خدا تعالیٰ کے کلام میں تناقض نہیں کہ ایک آیت میں کہے مردے دوبارہ دنیا میں نہیں آتے اور دوسری میں کہے کہ مردہ زندہ ہوتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر مردے زندہ ہوتے ہیں, لما یحییکم, سورہ انفال آیت 25. اور سب کو معلوم ہے کہ اس سے مراد روحانی مردوں کا زندہ ہونا ہے. بس مسلمان جو پادریوں کے مطابق میں عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کے قائل تھے غلطی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جو مسیح شیطان سے پاک ہے وہ صرف عیسیٰ اور اس کے ماں ہی تھی. دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر یہاں تک ہے. ایسے ہی اور بہت سی خصوصیت ہیں جو مسلمانوں نے عیسیٰ کو دے رکھی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک لازم آتی ہے, اور ہم اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اس سید اور رسول سے بڑھ کر کسی کو بنایا جاوے جو عیسیٰ سے بدرجہ افضل اور اعلیٰ تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. پھر ان مسلمانوں کا ہم سے اس بات میں اختلاف ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مکالمات و مخاطبات اس امت کے لوگوں سے قیامت تک جاری ہیں, اور یہ بالکل سچ ہے کیونکہ یہی تمام اولیاء امت کا مذہب رہا ہے. دیکھو یاد رکھو کہ دین اسلام ایسا دین نہیں جس کے کمالات پیچھے رہ گئے ہیں اور آگے کے لیے اس میں کچھ نہیں. اگر یہ بات اور اس کا دار و مدار بھی قصوں پر ہی ہو تو پھر بتاؤ کہ اس میں اور دوسرے دینوں میں فرق کیا رہ گیا. اسلام میں اگر کوئی چیز مابل امتیاز ہے تو یہی کہ اس کے پیرا و الہی مکالمات اور مخاطبات سے مشرف ہوتے ہیں. خشک توحید کے قائل تو اور مذاہب بھی ہیں, مثلا یہود, پھر برہم سماج. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد اور رسول اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی تو فائدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق و پیروی و تصدیق رسالت اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور ان انعامات کا وارث جو اگلے برگزیدہ انبیاء پر ہوئے. چنانچہ فرمایا یجعل لکم فرقانا, سورہ انفال آیت 30, یعنی وہ تمہیں ایک فرقان دے گا. پر دوسرے مذاہب اور اس میں ایک مابل امتیاز اسی چاند میں ہونا ضروری ہے. ہم اپنی بات کا ذکر نہیں کرتے, ہمارے معاملے کو الگ رکھ کر کوئی ہمیں سمجھائے کہ اگر اسلام بھی خشک توحید ہی لے کر آیا تھا جیسے کہ یہودی رکھتے ہیں اور برہمو سماج کے لوگ اس کے قائل ہیں تو اتنا بڑا شریعت کا بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف تو مانتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور دوسری طرف اس میں کوئی مابل امتیاز نہیں بتاتے, اور اس کے جو کمالات اور خوبیاں ہیں وہ بھی مردوں میں بتاتے ہیں, گویا زندوں کے لیے کچھ نہیں. مسنو سے سانے کی طرف جانا خدا تعالیٰ کی ہستی کا اعلیٰ ثبوت نہیں ہو سکتا, بلکہ خدا شناسی کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ خود ان الموجود کہے. پچھلے قصے تو دوسرے مذاہب بھی سناتے ہیں, بس اس کے مقابل میں اگر تم بھی دو چار گزشتہ قصے سنا دو تو اس میں بہتری کیا ہوئی, اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ تو سچ ہے مگر جو دوسرا بیان کرتا ہے کہ ہمارے رہنما نے یہ موضع دکھایا وہ غلط ہے. دیکھو انجیل میں ایسے معجزوں کا بھی ذکر ہے کہ جب عیسیٰ کو صلیب دیا گیا تو سب مردے قبروں سے نکل آئے. ہماری عقل تو یہاں آ کر خاتمہ ہے کہ ایک شہر میں تمام مردے کس طرح سما گئے, اور پھر باوجود ان کے نکلنے کے یہودیوں نے عیسیٰ کو کیوں نہ مانا. پس ایسے قصوں کے مقابلے میں اگر ہماری طرف سے بھی قصے ہی ہوں تو کسی مخالف پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا شکل قمر کی نسبت حضور کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ہماری رائے میں یہی ہے کہ وہ ایک قسم کا خسوف تھا, ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھ دی ہے. پھر معراج کے نسبت سوال ہوا, فرمایا بخاری میں جا سال کتاب بعد کتاب اللہ الباری ہے, تمام معراج کا ذکر کر کے آخر میں فاستیقظہ لکھا ہے. اب تم خود سمجھ لو کہ وہ کیا تھا. قرآن مجید میں بھی اس کے لیے رویا کا لفظ ہے, وما جعلنا رویا التی اریناک, سورہ بنی اسرائیل آیت 61. ایک صاحب نے عرض کیا کہ اسلام میں جو اور فرقے ہیں مثلا حنفی, شافی, نقشبندی, چشتی, قادری, کیا جیسا ان کا باہم اختلاف ہے ایسے ہی ایک فرقہ ہے یہ اس میں کچھ زیادہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہمارے نزدیک تو یہ سب فرقے موجودہ صورت حالات میں اس تعلیم سے دور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق فرمائی. یہ طرح طرح کے بدعات میں گرفتار ہیں, ایسے درود و وظائف اور ذکر کے طریقے نکال رکھے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ان میں ایک ذکر ارہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو سل ہو جاتی ہے, بعض مجنون ہو جاتے ہیں جنہیں پیر ولی اللہ کہتے ہیں. اسلام میں ایسی پاگل کر دینے والی تعلیمات نہیں, اور نہ یہ وصول اللہ کا طریقہ ہے. قرآن مجید میں تو یہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, سورہ شمس آیت 10 و 11. جب انسان معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جذبات کو روک لیتا ہے تو اس کا نتیجہ دین و دنیا میں کامیابی اور عزت ہے. فلاح دو قسم کی ہے, تزکیہ نفس حسب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے آخرت میں بھی نجات ملتی ہے اور دنیا میں بھی آرام ہوتا ہے. گناہ خود ایک دکھ ہے, وہ بیمار ہیں جو گناہ میں لذت پاتے ہیں. بدی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا. بعض شرابیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں نزول الماء ہو گیا, مفلوج ہو گئے, راشا ہو گیا, سکتے سے مر گئے. خدا تعالیٰ جیسی بدیوں سے روکتا ہے تو لوگوں کے بھلے کے لیے, جیسے ڈاکٹر اگر کسی بیمار کو پرہیز بتاتا ہے تو اس میں بیمار کا فائدہ ہے نہ کہ ڈاکٹر کا. پس فلاح جسمانی و روحانی پانی ہے, تو تم ان تمام آفات و منیات سے پرہیز کرو, نفس کو بے قید نہ کرو کہ تم پر عذاب نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے سب دکھوں سے بچنے کی راہ بتا دی. اب کوئی اگر ان دکھوں سے ان گناہوں سے نہ بچے تو اسلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا. حاصل کلام دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو نیچریت میں حد سے بڑھ گئے ہیں, قریب ہے کہ وہ دہریے ہو جائیں. ان کے نزدیک ارکان صلات ایک لغو حرکت ہے. وہ سمجھتے ہیں نبی بھی امی صحابہ بھی امی, بس انہی کے لائق یہ حکم تھا, یہ افراد کا طریق ہے. دوسرے وہ لوگ جو تفرید میں پڑے ہیں حقوق اسلام کو کھا گئے, فقیر ذکر اللہ کے طرح طرح کے طریقے نکال بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امتم واسطہ ہو, پس اعتدال چاہیے اور درمیانی راہ اختیار کرنی لازم ہے. پھر معزز ملاقات کرنے والے مسٹر فضل حسین صاحب بیرسٹر اطلاع نے عرض کیا کہ اگر تمام غیر احمدیوں کو کافر کہا جائے تو پھر اسلام میں تو کچھ نہیں رہتا. حضرت اقدس نے فرمایا ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے, ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو جب میں نے مامور ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹالے کے محمد حسین ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے ایک فتویٰ تیار کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص کافر ہے, دجال ہے, زال ہے, اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. جو ان سے السلام علیکم کرے یا مصافحہ کرے یا انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر. اب سنو یہ ایک متفقل ہے مسئلہ ہے کہ جو مومن کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے, پس اس مسئلے سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کہہ دیں کہ ان حالات کے ماتحت ہمارے لیے کیا آ رہا ہے. ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا, اب جو انہیں کافر کہا جاتا ہے تو یہ انہی کے کافر بنانے کا نتیجہ ہے. ایک شخص نے ہم سے مبالغہ کی درخواست کی, ہم نے کہا کہ دو مسلمانوں میں مبالغہ جائز نہیں. اس نے جواب لکھا کہ ہم تو تجھے پکا کافر سمجھتے ہیں. اس شخص نے عرض کیا کہ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو کہیں, لیکن اگر آپ نہ کہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے ہرگز کافر نہیں کہتے, لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھیں. تو اس میں حدیث اور متفق علیہ مسئلے کی مخالفت لازم آتی ہے اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اس شخص نے کہا کہ جو کافر نہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ حضور نے فرمایا لا یلدغ المؤمنون من جور واحد مرتین. ہم خوب آزما چکے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل منافق ہوتے ہیں. ان کا حال ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, سورہ بقرہ آیت 15. یعنی سامنے تو کہتے ہیں کہ ہمارے سے مخلا بتوا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے استضاء کر رہے تھے, بس جب تک یہ لوگ ایک اشتہار نہ دیں کہ ہم سلسلہ احمدیہ کے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ ان کو کافر کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں, تو میں آج ہی اپنی تمام جماعت کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں. ہم سچائی کے پابند ہیں, آپ ہمیں شریعت اسلام سے باہر مجبور نہیں کر سکتے. جب اس میں یہ بال اتفاق مسلمہ مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا خود کافر ہے تو ہم انہیں کس طرح مسلمان کہیں, اور ان مکفرین اہل آگ کو کافر نہ جانیں ہم کس طرح سمجھیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں جب ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی عظمت نہیں ہے. حالانکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا پاس کرے اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اسی کے مطابق عقیدہ رکھے. اس پر اس شخص نے پھر مقرر وہی کہا, آپ نے پھر بھی تفصیل سمجھایا کہ دیکھو پہلے اپنے ملا لوگوں سے پوچھ تو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ ایسا کافر ہے کہ یہود و نصارہ سے بھی اس کا کفر بڑھ کر ہے. بس جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو جب مخلصی کا پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا پہلے ان سے تو پوچھو کہ میرا قصور کیا ہے. سو آپ صلح سے پہلے یہ تو پوچھیے کہ ہم میں کفر کی کون سی بات ہے. ہم تو جو کچھ کہتے ہیں سب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, جلال و عزت کا اظہار موجود ہے. قرآن مجید میں ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ سورہ فاتح آیت 23. ہم تو تینوں طبقوں کے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں, مگر ان کو کیا کہیں کہ جو مومن کو کافر کہیں, جو ہمیں کافر نہیں کہتے, ہم انہیں بھی اس وقت تک ان کے ساتھ سمجھیں گے جب تک وہ ان سے اپنے الگ ہونے کا اعلان بذریعہ اشتہار نہ کریں, اور ساتھ ہی نام بنام یہ نہ لکھیں کہ ہم ان مکفرین کو بموجب حدیث سے ہی کافر سمجھتے ہیں.